いや、まあまあ。من المرشد محبوب سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي مجدد زمانة شيخ العرب والعجم عارف الله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ اللہ کی محبت کو مقصود ہے اور اس کا ذریعہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ میرے نبی کی سنت پر چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چلو تو میری محبت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے۔ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے کہ کسی کو اگر دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے، با خدا ہے یا نہیں، تو اس کو مسجد میں نہ دیکھو بلکہ اس کو مارکیٹوں میں، دفتر میں، بازاروں میں، اسپتال میں، ریلوے اسٹیشن پہ، باہر دیکھو اس کو کہ اس کی استقامت ہے یا نہیں دین پہ۔ فرمایا کہ خلاف شرع شہر ٹوٹتا نہیں، اندھیرے اجالے مگر چوکتا بھی نہیں. یعنی مسجد میں تو باخدا بنے بیٹھے ہیں, شہر کی مسجد میں ہیں تو باخدا بنے ہیں, لیکن باہر جاتے ہیں لوگوں سے میل جول کرتے ہیں, وہاں ان کو خدا یاد ہی نہیں آتا. اور نامحرموں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, لڑکوں سے ہنسی مذاق اور خوش گپیاں بھی کر لیتے ہیں, بے تکلفی بھی کر لیتے ہیں. یہ سب خلاف تقویٰ باتیں ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے. تو باخدا کو اصلی باخدا وہ شخص ہے جیسا مسجد میں باخدا ہو, ویسے ہی مارکیٹ میں دفتر میں جہاں کام کاج ہے میل جول ہے وہاں بھی ویسے ہی باخدا ہو, اس کا تقویٰ سلامت رہے, استقامت نصیب ہو. میں جہاں بھی رہوں جس رضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے. دنیا وہ جو اللہ سے غافل کرنے والی, اللہ سے غفلت کا نام ہے دنیا. اور جو شخص اللہ کو اللہ کی حضوری رکھتا ہے اور شریعت کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا رہتا ہے, نہ اس کا مال, نہ اس کی بیوی بچے, نہ اس کا کاروبار اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے, تو یہ شخص دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ پکا اللہ والا ہے. اور جو آدمی شریعت کے خلاف بات مان لیتا ہے, کبھی بیوی نے فرمائش کر دی کوئی ناجائز, یا بچوں نے کوئی فرمائش کر دی, یا ان کی تربیت کے خلاف کوئی بات کری, یا کاروبار میں جھوٹ بول دیا, یا نوکری میں جھوٹ بول دیا, یا اور نماز میں غفلت کوتاہی کر دی, یہ سب باتیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں, یہ دنیا ہے. اگر ایک شخص مال و دولت کے باوجود اور آسائش اور آرام اور عیش و عشرت کے باوجود اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ اللہ والا ہے, یہ دنیا دار نہیں ہے. تو نفرت اس دنیا سے ہو, ان چیزوں سے ہو جو اللہ سے دور کرنے والی ہو, اللہ سے غافل کرنے والی ہو. ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے, بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے, میرے دل میں تیرا درد الفت رہے, میری دنیا الفت سلامت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا, اپنے اعمال پر گر ندامت رہے, اپنے اعمال پر کرنا دامت آئے، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر کرنا دامت آئے، بس میرے دل میں تیری محبت آئے، عبادات میں طاعات کے اندر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت لامحدود ہے، تو ہم ان کی عظمت کا، ان کی معرفت کا، ان کی محبت کا، ان کی عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں، لہذا وہ اپنے اعمال سے، طاعات سے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، نادم رہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے، ہمیں سکھلایا ما عرفنا کا حق کا معرفت، اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق میں ادا نہیں کرے، وما عبدنا کا حق کا عبادت تھی، اللہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، یہی ہے امتی کی کیا حیثیت ہے. اور دوسرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبهم، جو کچھ اس میں سے جو بھی کیا خیر کا کام کرتے ہیں اس میں وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ جلد قلوب کہ وہ قلوب جو ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اب ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کیا یہ لوگ خیر خراب کرنے والے کیا چوری ڈاکہ بھی کرتے ہیں، کیا جو یہ ڈرتے ہیں شراب پیتے ہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی یہ تو وہ لوگ ہیں جو لائق ہوں صادق کون کل خیرات ہیں، یہ سبقت پہ جانے والے ہیں لیکن یہ ڈرتے رہتے ہیں، اب نیک کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. کیا آیت ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور دو تین آیتیں ہیں مفہوم یہی ہے کہ نیک کام بھی کر کے وہ چلتے رہتے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی فریاد کرتے ہیں اور عدم قبولیت کا خوف رکھتے ہیں اور لرزا اور ترسا رہتے ہیں، یہ ہے عاشقوں کی خصوصیت. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر کرنا دامت رائے، بس میرے دل میں تیری محبت رائے، زندگی میری پابند سنت رائے، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا، اور دل میری اس کی ناحسرت رہے، اور دل میری اس کی ناحسرت رہے، تیری مرضی سے ہر آرزو ہو فدا، اور دل میری اس کی ناحسرت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میر بس دل میں درد محبت محبت رہے میر بدر میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے روز شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا روز شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری قامت رہے روز شب قلب اقدر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سناتا ہوں. حال میں لکھا ہے کہ اب یہ کرنا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والی خاتون ہیں جو بڑی اللہ والی ہیں، وہ تین سلسلوں سے بیعت ہیں لیکن نقش بندی طریقت پر چلتی ہیں. وہ ہر آنے والی خاتون کو مراقبہ کرواتی ہیں اور اللہ اللہ کے نام کی ضربیں دل پر لگاتی ہیں. اللہ کے فضل سے بعض آنے والی عورتوں کو کشف بھی ہو رہا ہے اور ان خاتون کو خود بھی کشف ہوتا ہے. وہ سنتوں پر بھی بہت زور دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سنتوں کے بغیر مراقبہ کرنا گمراہی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا ہے کہ عورت کو شیخ بننا جائز نہیں. جو کام یہ کر رہی ہیں یہ شیخ طریقت کا ہے، عورت کا نہیں. حال میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں بھی مراقبہ کرنے کو کہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ خود بھی کرو اور مدرسے والوں کو بھی مراقبہ کراؤ. کیا ہم مراقبہ کر لیا کریں اور مدرسے والوں کو بھی مراقبہ کروا دیا کریں؟ جواب میں فرمایا کہ اپنا معالج جو دوا یا طریقہ مرض کا بتاتا ہے وہ کرتی ہو یا باہر کے ہر ایک ڈاکٹر سے پوچھ کر علاج شروع کر دیتی ہو. اسی طرح شیخ اور مسلک ایک ہوتا ہے، جو وہ بتائے اسی پر عمل کرو. ہر ایک کے کہنے سے وظائف اور اذکار اور مراقبے نہیں کرنا چاہیے. حال میں لکھا ہے کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک مدرسہ ہے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھانے کا. انہوں نے ہمیں قرآن پاک تجوید سے پڑھانے کے لیے بلوایا ہے. جواب میں فرمایا کہ اگر اس مدرسے میں مردوں سے واسطہ نہیں پڑتا، صرف خواتین سے پڑھتا ہے تو پڑھائیں ورنہ نہیں. حال میں لکھا ہے کہ اور کہا ہے کہ کتنے پیسے لوں گی, تو ہماری والدہ نے کہا کہ دو, کہ کہہ دو 1500 روپے. ان کو بتا دو یہ, لیکن دل میں ایک بے چینی شروع ہو گئی کہ اس پڑھانے میں تو اخلاص نہیں ہے, یہ تو لالچ میں آ کر ہم پڑھا رہے ہیں. واقعتاً ہمارے دل میں پیسوں کی لالچ بھی تھی کہ چلو ضرورت پوری ہو جایا کرے گی, لیکن بار بار دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تو نے اللہ کے اتنے عظمت والے قرآن پاک کے 1500 روپے لگا دیے, یہ عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. جواب میں فرمایا ہے قرآن پاک پڑھانے کی اجرت نہیں ہوتی, بلکہ جو وقت لگتا ہے اس حد سے وقت کی قیمت ہوتی ہے. جو دنیا بھر میں قرآن پاک کے اساتذہ لے رہے ہیں اور اسی پر علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے, یہ اخلاص کے خلاف نہیں. بس دل میں یہ نیت رکھو کہ مجھے جتنی وسعت ہوگی تو میں بغیر اجرت کے پڑھاؤں گی, بوجہ ضرورت حب سے وقت کا معاوضہ لے رہی ہوں. دوسرا خط ہے, لکھا ہے کہ آپ نے ہر بدنظری کے اوپر جرمانہ ادا کرنے کے بارے میں فرمایا تھا, اسی وقت سے نفس بہت محتاط ہو گیا اور اکثر سوچ سمجھ کر نظر اٹھاتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی, جرمانہ میں نے ادا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت والا کا عمرے سے حاضری کا ارادہ تھا, میں یہ سوچتا تھا کہ اگر جرمانہ ادا کیا تو کہیں میرے سفر کے لیے پیسے کم نہ پڑ جائیں. جواب میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, عمرہ نفل اور گناہ کا چھوڑنا فرض ہے. جب کوئی اقدام کریں شیخ سے مشورہ کر لیں, اپنی رائے پر عمل نہ کریں. بات یہی ہے کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی تعبیر کر لیتے ہیں شیخ کی بتائے ہوئے تجویز میں, اور شیخ کو اطلاع بھی نہیں کرتے اور شیخ کی رائے پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے, اپنی طرف سے کوئی تعبیر کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں, اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. شیخ سے تعلق جو ہے اس میں تو سب سے ضروری بات فنا رائے کی ہے, اپنی رائے کو فنا کر دینا, تب تو راستہ چلتا ہے اور ترقی نصیب ہوتی ہے. اور جہاں اپنی رائے کو دخل دیا, اور بہت سے لوگ تو اتنا بھی نہیں کرتے, اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ شیخ کو اطلاعی کر دیں, وہ تو اپنے طور پہ بس بیان سن لیا, لیکن سمجھتے ہیں کہ وہ اور لوگوں کے لیے ہے, ہمارے تو حالات کی شیخ کو خبر ہی نہیں. کیا شیخ بے وقوف ہے نعوذ باللہ, کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم اگر شیخ کی بات پہ عمل کر لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا, اور بہت سے لوگ اطلاع کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. برس ہر برس سے تعلق رکھنے کیا ہوا ہے, لیکن مجال ہے جو اپنی اطلاع حال کا سلسلہ شروع کریں, اتباع تجویزات تو بہت دور کی بات ہے, اطلاع حال ہی نہیں کرتے اور یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, پھر ہمیں کیا ضرورت ہے شہر سے تعلق کی. تو ایسے آدمی جو ہے وہ جس کو یہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے اندر کوئی عیب بھی ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ مجھے اپنے اندر عیب نظر نہیں آ. حال میں لکھا ہے کہ لہذا میں نے واپس آ کر کل جرمانہ جو کہ میرے اوپر تھا اندازن کچھ رقم لکھی ہوگی وہ ادا کیا. جواب فرمایا کہ بہت اچھا کیا, اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کا ذریعہ بنائے. یہ جرمانے کے جو ایسے بتائے جاتے ہیں کہ دین میں خرچ سے جو ہے خرچ کا تعلق بہت زبردست اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے, تزکیہ نفس ہوتا ہے خرچ سے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نفس ڈر جاتا ہے, کیونکہ مال کی محبت ہر شخص کو ہی ہوتی ہے, مال نکلتے ہوئے نفس کو بہت مشکل اٹھانی پڑتی ہے, تو اس سے نفس ڈر جاتا ہے. لیکن اپنا جرمانہ خود مقرر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ طریق کے خلاف ہو جاتی ہے بات. اگر خود ہی اپنے شہر بننا منظور ہوتا اللہ کو, تو اللہ تعالیٰ کونو مع الصادقین کا حکم نہیں فرماتے. تو اس لیے فائدہ جب ہی ہوتا ہے, اگر شیخ بھی وہی بات بتائے کہ تم یہ کام کرو اور اس کو خود بھی دل میں یہی بات آئے کہ میں ایسا کرتا ہوں, تب بھی فائدہ تب ہوگا جب شیخ کہے گا, اور خود اگر شیخ اگر کہے کہ 20 روپے جرمانہ کرنا اور خود اپنے طور پہ وہ 100 روپے چاہے کہ میں 100 روپے جرمانہ کروں گا تو بھی فائدہ شیخ کے بتانے میں 20 روپے کرنے میں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیخ کے معالجات کے اندر اللہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے اور اللہ کی مدد اس میں شامل ہوتی ہے, شیخ کی دعائیں شامل ہوتی ہیں, اس لیے اس راستے میں بڑی برکت ہوتی ہے. حال میں لکھا ہے کہ دوران سفر ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا لیکن فوراً محسوس ہوا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کچھ نقصان محسوس ہوا. جواب فرمایا کہ دلیل ہے کہ ان سے احتیاط ضروری ہے. حال میں لکھا ہے پھر ان دوست نے مجھ سے احتیاط شروع کر دی اور اب وہ مجھ سے احتیاط کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بات چیت سے گریز کرتا ہوں, اگرچہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے ان سے مجاہدہ ہو رہا ہے تو ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور اگر سوچتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور توجہ اور طرف رکھتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا. جواب یہ دوسری دلیل ہے کہ محتاط رہیں. پھر حال میں لکھا ہے کہ بہرحال احتیاط میں عافیت سمجھتا ہوں, آپ اس بارے میں کچھ فرما دیجیے تو بہت عنایت ہوگی. جواب فرمایا کہ احتیاط ہی اولا ہے, مناسب ہے. حضرت والا کی تعلیم ہمیشہ یہ رہی المتقی من یتق الشبہات, حدیث پاک میں ہے کہ اصل متقی وہ ہے جو شبہ سے بھی بچے, کیونکہ دل میں کھٹک پیدا ہو گئی سمجھ لو کوئی گڑبڑ ہے. جہاں بھی کسی معاملے میں دل میں کھٹک پیدا ہو جائے, خوف پیدا ہو جائے, سمجھ لو کہ یہ معاملہ تقویٰ کے خلاف ہے, اس سے بچ جاؤ. حضرت نے فرمایا ہمارے کہ سب سے بہترین مذہب ہے احتیاط, احتیاط کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور بے احتیاطی کرنے میں تو نقصان کا اندیشہ ہے, اگرچہ نہ ہو لیکن اس میں خطرہ تو ہے نا, اس لیے ہمیشہ احتیاط میں فائدہ ہے. حال میں لکھا ہے کہ آج کے روز ایک بڑی کوتاہی ہوئی, وہ یہ کہ خاتون گھر میں افطاری کسی گھر سے لے کر آئیں, ان سے میں نے خود جا کر افطاری لی اور پھر برتن واپس کیے. نگاہیں تو نیچی تھیں لیکن شاید افطاری لیتے ہوئے ان سے ہاتھ بھی ٹچ ہو گیا. طبیعت بہت عجیب اور سر میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے. جواب فرمایا کہ عورت کو نہ دیکھیں نہ خود اسے دکھائیں, آپ کی نگاہیں تو نیچی تھیں لیکن وہ تو آپ کو دیکھ رہی تھی, گھر کی کسی خاتون کو بھیجنا چاہیے تھا جو ان سے افطاری وصول کر لیتی, بہرحال استغفار کر لیں. یہ ایک اور خط ہے, اس میں حال لکھا ہے کہ غیبت نس نس میں پیوست ہو چکی ہے, آپ نے جو پرچہ بھجوایا تھا اس سے بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا, اگر غیبت کرتی نہیں تو سنتی ضرور ہوں. میں اس بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہوں, آپ کوئی حل فرما دیں اور دعا بھی فرمائیں. اصل میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا خاص, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہو, ورنہ بزرگوں کے ایسے الہامی نسخے ہوتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے اثر پیدا نہ ہو. انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا, میرے گمان اور غلط یقین یہی ہے کہ انہوں نے اس پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا ہوگا پابندی سے. ہمارے پاس اکثر شکایت جاتی ہیں, جب پوچھتے ہیں تو یہی معلوم پتہ چلتا ہے کہ پابندی سے پرچہ پڑا نہیں, پابندی سے عمل نہیں کیا. بہرحال یہ تو ان کا معاملہ ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ پابندی سے عمل نہیں کرتے, اہمیت نہیں دیتے اس کو, تو اسی لیے یہ حال پیدا ہوتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا. جواب نے فرمایا کہ جس مجلس میں غیبت کریں یا سنیں اس میں سب سے یہ کہیں کہ مجھ سے سب غلطی ہوئی, جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کی ہزاروں خوبیوں کو ہم نے نظر انداز کیا اور ایک عیب کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ان کو ایصال ثواب بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی. 15 دن کے بعد حال کی اطلاع کریں. پھر حال لکھتے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے کہ اگر میں تھوڑی بہت کوئی نیکی شروع کر لوں, اگر کوئی نیک کام کر لوں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتی ہوں کہ اب تو میں فلاں برائی چھوڑ دی, نیک بن گئی. دل میں طرح طرح کی خوش فہمیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, کہیں اس تکبر کی وجہ سے جو کچھ نیکی کر پاتی ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے. جواب میں فرمایا کہ نیکی سے خوش ہونا تو ایمان کی علامت ہے, حدیث پاک میں ہے جب تمہیں نیکی خوش کر دے اور گناہ غمزدہ کر دے تو تم پکے مومن ہو. تو فرمایا کہ نیکی سے خوش ہونا تو ایمان کی علامت ہے، لیکن اپنے کو نیک سمجھنا برا ہے. اس میں فرق ہے کہ نیکی سے خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، لیکن اپنے کو نیک سمجھنا برا ہے. جب کوئی نیکی ہو تو سوچو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھ سے یہ نیکی کرا دی، لیکن ساتھ میں ڈرتی بھی رہو کہ میری نالائقی کی وجہ سے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. قبولیت کا علم مرنے کے بعد ہوگا. اس لحاظ سے نیکی پر خوش ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، عند اللہ محبوب ہے، لیکن اس پر ناز کرنا برا اور نیکی کو ضائع کرنا ہے. ہمارے حضرت نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ جب کوئی نیک کام ہو جائے تو اس پر شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کی توفیق سے کام ہو گیا. فرمایا کہ شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بوجھ ہے. جب شکر کرے گا تو بڑی چیز یعنی تکبر نہیں آئے گا. شکر سبب قرب ہے اور تکبر سبب بوجھ ہے، اور قرب اور بوجھ میں تضاد ہے، اور اجتماع للدین محال ہے. یہ ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ جب کوئی نیک کام ہو جائے تو اللہ کا شکر فورا کرو کہ اللہ آپ کی توفیق سے ہوا. پھر قبولیت کے فریادی بھی رہو کہ اللہ اگر آپ قبول نہ فرمائیں گے تو کسی کام کا نہیں ہے، لہذا قبولیت بڑی چیز ہے. حال میں لکھا ہے کہ حضرت والا نفس کی مرید ہوں، کبھی کہیں نفس کو دبا لیتی ہوں مگر اکثر غالب رہتا ہے. دنیا والوں کی محبت، دنیا کی محبت اگر یہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہے ضرور. میں ان تمام باتوں سے چھٹکارا چاہتی ہوں. جواب فرمایا کہ دنیا کی محبت اگر مغلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے تو دنیا کی اتنی محبت جائز ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کا اور نفس کی خواہش کا مقابلہ ہو تو اگر اللہ کے حکم کو مان لیا اور نفس کی خواہش کو دبا لیا تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے، ورنہ نہیں. نفس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لاکھ تقاضے کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے، یعنی گناہ کا تقاضا ہو اس پر عمل نہ کرے. اس طرح بار بار کوشش کرنے سے نفس مغلوب ہو جائے گا. اس کوشش میں بھی کبھی ناکامی ہو تو توبہ سے تلافی کرے. اس طرح بار بار توبہ کرنے سے تقویٰ کا رسوخ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا تقویٰ. حال میں لکھا ہے کہ فجر کے بعد سو جاتی ہوں، حالانکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہ سوؤں، مگر جب سب کو دیکھتی ہوں کہ سوئے ہوئے ہیں تو میں بھی سو جاتی ہوں. جواب: 6 گھنٹہ سونا ضروری ہے، نیند پوری کرنے کے لیے فجر کے بعد سونے میں حرج نہیں، البتہ نماز فجر قضا نہ ہو، ذکر و تلاوت بعد میں کر لیں. حال میں لکھا ہے کہ دعا کیجئے گا اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنی بندی بنا دے اور ان برائیوں سے نجات عطا فرما دے. جواب فرمایا کہ جملہ مقاصد حسنہ کے لیے دل سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ تربیت کے جو خطوط سنائے جاتے ہیں یہ اصل میں علاجن نہیں سناتا بلکہ ترغیباً سناتا ہوں کہ لکھنے کی ترغیب ہو جائے اپنے حوالے کو لکھنے کی. اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مقرر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ جو حکم ہے اللہ کا یہ پورا ہو جائے، کیونکہ اسی راستے پر چل کر ہی فلاح مل سکتی ہے. یہی طریقہ ہے اپنی اصلاح کی، ضروری ہے اور اس ذات کا طریقہ بھی اللہ کا پسندیدہ خدائی منشور جسے فرمایا ہے، خدائی منشور ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہو اور ان سے خاص مضبوط تعلق کر کے، اصلاح تعلق کر کے اپنے قلب کی اصلاح کرائے اور اس قلب کو اللہ کے پیار کے قابل بنائے اور اس قلب کے اندر اخلاق حمیدہ کا حصول اور برے اخلاق یعنی اخلاق رذیلہ کی صفائی، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، تحلیہ اور تخلیہ، اچھے اخلاق کو حاصل کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت اور توبہ اور امید اور صبر اور توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنا اور حیا، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق یہ ہے کہ بھائی بس لوگوں سے اچھی طرح ملنا اور کسی کے ساتھ برا نہ چاہنا، بس یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق حمیدہ کی تفصیل اس میں لکھی ہے کہ بھائی یہ اچھے اخلاق یہ ہیں، خوف ہے، توبہ ہے، صبر ہے، شکر ہے اور امید ہے اور صبر ہے، توکل ہے اللہ پر، یہ سب چیزیں اچھے اخلاق۔ اور برے برے اخلاق یہ ہیں، غیبت ہے، بدگمانی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، غلو ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ سب چیزیں برے برے اخلاق ہیں۔ تو ان تین سے چھٹکارا پانا ہے۔ تحلیہ کہتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ حاصل ہو جائے، تخلیہ یہ کہ برے اخلاق سے دل خالی ہو جائے اور اللہ کی محبت کے قابل ہو جائے۔ اور خوب محنت کی ضرورت ہے اس میں، اور جو لوگ اس میں چلتے رہتے ہیں تو چاہے ان کو لگتا ہی ہے کہ کچھ ترقی نہیں ہو رہی، لیکن جو آدمی کرتا رہتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس کو حصول محبت الہیہ ضرور ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں ناکامی بھی نہیں ہے۔ اور جو بندہ گرتا پڑتا چلتا رہتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ کبھی چلنا شروع کرتا ہے تو کبھی گر جاتا ہے، کبھی پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، آخر چلنا سیکھ لیتا ہے اور پھر اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر گرتا پڑتا بھی چل رہا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا، اللہ اس کو ضرور اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اور اپنا حصول عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بھی چل رہا ہے اس راستے میں وہ ہر چیز مایوس نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ اتنے عرصے میں ہم کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں۔ یہ اللہ کی محبت وہ قیمتی چیز ہے کہ اس راستے کا ناکام بھی ناکام نہیں ہوتا، ہر طرح سے کامیاب ہے۔ یہ چلتے رہنا، گرتے پڑتے رہنا، یہ سب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب جانتے ہوتے ہیں اور دلوں کا حال جانتے ہیں کہ بندہ کس یعنی نیت سے چل رہا ہے، ان کو ذرا بھی اٹھاتے ہو تو وہ سب جان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے کریم مالک ہیں کہ وہ کسی معمولی سے معمولی نیکی کو ضائع نہیں کرتے اور سب کے سب جمع فرماتے ہیں، اور ایسے بندے پر ان کو بہت پیار آتا ہے جو گرتا ہے پھر اٹھ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، مدد مانگتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، نادم رہتا ہے اپنی حالت پہ۔ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ کو ایسے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے، اور یہ پیار جو ہے یہ ان کی ترقی کی ضمانت ہے، اللہ پاک ان کو ضرور کامیاب فرماتے ہیں۔ فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک حضرت کے متعلق تھے حافظ عبدالولی بہرائچی رحمۃ اللہ علیہ، تو آخری ایام میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں تو دنیا دار کا دنیا دار ہی رہا اور لوگ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کچھ اس قسم کا مضمون لکھا کہ حضرت میں تو میرا کیا ہوگا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا انجام بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں تو اگرچہ دنیا میں زندگی بھر وہ گرتے پڑتے رہے اور دنیا دار رہے، لیکن اللہ والوں سے تعلق رکھنے کا یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور فرمایا کہ اگر کاملین میں نہ صحیح تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ کاملین جہاں پہنچیں گے وہیں پہ تائبین بھی پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہو اور گڑ گڑاتے رہو اللہ سے ندامت کے ساتھ، ناز اور اکڑ پیدا نہ کرو، کہ بھائی ہم نے تعلق کر رکھا ہے اور ہم بڑے کچھ ہو گئے، یہ چیز برباد کرنے والی ہے، اور اصل چیز یہی سیکھنے والی ہے کہ تواضع ہو اور اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اور ہر مومن کو اپنے سے اچھا سمجھے. اور ایک مرض ایسا ہے جو اکثر مردوں میں بھی آتا ہے لیکن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ معاملات آپس میں گھریلو معاملات کے اندر قدم قدم پہ بدگمانی کا خدشہ رہتا ہے. جیسے کوئی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں تو ماں ہے، باپ ہے، ساس ہے، سسر ہے، بہو ہے، نندے ہیں، جیٹھ دیور ہیں، شوہر ہے، تو ان میں بدگمانی پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ ہم خدمت کرتے رہیں لیکن اس کے ثمرے کی توقع نہ رکھیں، یہ نہ سوچیں. کیونکہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرے گا تو مخلوق سے تو ویسی اس کی توقع نہیں ہوگی کہ ہمیں کچھ دے گی، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو اس کی آخرت بنے گی، تو مخلوق کے کہنے سننے سے اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. تو اپنی نیت یہ رکھیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ابھی بات تو معلوم ہو گئی کہ جو ہے بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت نہیں ہے اور جیٹ دیور کی خدمت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی خدمت ہی نہ کرے. اگر وہ کرے تو اس کو کتنا اجر ثواب ملے گا. نیت یہی رکھے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو کس قدر اجر ثواب ملے گا. اسی طرح سے جو دوسرے بڑے ہیں وہ بھی اپنے چھوٹوں کا خیال رکھیں. اور اسی بات پہ میں کہہ رہا تھا کہ بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جو بہت جلدی جو ہے دلوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، دلوں کو بدگمان کرتا ہے آپس میں، دلوں میں میل ڈال دیتا ہے. اور بدگمانی ہے حرام، اتنا بڑا گناہ ہے بدگمانی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے دلیل طلب فرمائیں گے کہ دلیل لاؤ میرے بندے کے خلاف جو تم نے دل میں بدگمانی کی. تو یہی سوچے کہ ہم اس وقت دلیل کہاں سے لائیں گے، ہم نے اپنی طرف سے دل میں گھڑ لیا کہ یہ کام فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے کیا ہوگا، یا فلاں ہمارے لیے برا چاہتا ہے، تو یہ دلیل دینی پڑے گی. اور نیک گمانی پر جو ہے وہ نیکی کا وعدہ ہے، نیکی ملے گی. تو نیکی کو چھوڑ کر اپنے گردن کو مقدمے میں پھنسانا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے، تو یہ بدگمانی کا مرض ہے. اسی طرح عموماً کرتے تو مردوں میں بھی بیماری ہے غیبت کی، لیکن خصوصاً عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ان رشتوں کے خلاف فوراً جو ہے شیطان بھڑکاتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ کچھ کہا جائے. تو اور اس میں اس کے پس پردہ جو مرض ہے وہ تکبر ہے. اس لیے غیبت آدمی جب کرتا ہے، جب دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے یا اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، پاک صاف سمجھتا ہے، تو اس کا منشا جو ہے تکبر ہے غیبت کا. تو ان چیزوں کا علاج کرانا چاہیے. یہ غیبت جو ہے وہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف فرمایا ہے اور منع فرمایا ہے. اور غیبت کرنے والے کا چہرے کا نور بھی پھیکا پڑ جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے چہرے سے عجیب نوسر ٹپکنے لگتی ہے، اور اس کے سارا نور دل کا اس میں ضائع ہو جاتا ہے. تو غیبت سے بھی بہت بچنا چاہیے، اور غیبت کرنے والے کو جو ہے وہ قیامت میں مفلس کہا گیا ہے. یعنی کہ ایک آدمی نے اچھی خاصی عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں غیبت ہی کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی جو ہے غیبت کی وجہ سے اس کی دوسرے جو جس کی غیبت کی ہے اس کی گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. تو ایسے شخص کو قیامت میں مفلس کہا گیا ہے کہ لے کے گیا بہت کچھ اپنے زوم میں، لیکن وہاں جا کے دیکھا تو اعمال نامے میں کچھ نہ پایا، نیکی نہ پائی بلکہ گناہ لازم آ گئی. تو یہ بھی بڑی حماقت کا گناہ ہے، بہت بڑا خطرناک اور بہت حماقت کا گناہ ہے غیبت کی، اور اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. کبھی کوئی غور کرے کہ ہم نے کسی کی برائی کی تو اس کا کچھ فائدہ ہم کو پہنچا؟ کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچا ہوگا، بلکہ اس سے جھگڑے بڑے ہوں گے، نفرتیں بڑی ہوں گی، عداوتیں بڑی ہوں گی، کبھی غیبت کا کوئی فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ کبھی بھی غور کر لے کہ ہم نے کسی کی برائی کی، ہمیں فائدہ کیا ہوا، کیا حاصل ہوا ہم کو، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں، سوا ظلمت کے اور بے نوری کے اور بے چینی کے اور پریشانی کے اور عذاب کی کیفیت کے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو خصوصاً یہ نگاہ کی حفاظت کے بعد یہ جو زبان کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، اس سے بہت سخت احتیاط رکھیں۔ جب بولیں سوچ کر بولیں، بس یہ کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بولنا ہے سوچ کر بولنا ہے، اور کیا سوچ کر بولنا ہے کہ کہیں ہمارا مالک اس بات سے ناراض تو نہیں ہوگا، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہنے والے ہیں وہ ٹھیک بات ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے اس بات سے، غیبت تو نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں ہے، یا کسی کو اس بات سے اذیت تو نہیں پہنچے گی۔ یہ فکر جب لاحق ہو گئی تو فکر جس کو سوار ہو جاتی ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو یہ دھن اور دھیان رکھیں کہ بھائی ہمیں ایک فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو بات کہنے والے ہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جس سے ہمارا مالک ناراض ہو۔ پھر دیکھو کہ گھر بھی جنت کا نمونہ بنے گا۔ کسی سے بدگمانی نہ لیں، کوئی بھی نیک تعبیر کر لیں کہ اگر ایسے شیطان فرمائے کہ اگر 99 راستے بدگمانی کے ہوں کسی سے اور ایک راستہ نیک گمانی کا ہو تو اس ایک تم ایک راستے کو لے لو، نیک گمانی کو لے لو، 99 راستے سے چھو، یعنی 99 راستوں سے تحقیق ہو رہی ہو کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا یا برا چاہا، لیکن کوئی ایک تعبیر ایسی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے فائدے کے لیے بات کی، تو وہ 99 راستوں کو چھوڑ کر کہ ایک راستہ تم لے لو تو فائدے میں رہو گے اور زندگی بھی چین سے گزرے گی، گھر میں بھی گھر بھی جنت کا نمونہ بنا رہے، کیونکہ یہ دو چیزیں گھروں کو آگ لگاتی ہیں، غیبت اور بدگمانی، یہ آپس میں نفرتیں ڈال دیتی ہیں، جھگڑے ڈال دیتی ہیں، اسی وجہ سے یہ گھر برباد ہوتے ہیں، اور ان سے خصوصی طور پر بچنا چاہیے۔ اور نگاہ کی حفاظت کا تو ہے ہی یہی کہ بھائی جو اسباب گناہ ہیں، جو موبائل وغیرہ، ان چیزوں سے دور رہا جائے، تبھی ممکن ہے انسان کا ان سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور انہی کے اندر بدنگاہی کے علاوہ غیبت اور بدگمانیوں کے بھی یہ ذریعے ہے کہ آپس میں دوسرے کو میسج کرنا اور اس کی اطلاع کرنا، اس کی اطلاع کرنا۔ خصوصاً بچیاں جب بیاہ کر دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو ان کی مائیں ایک بہت غلط کام کرتی ہیں، وہ کیا کہ ہر وقت خبر لیتی ہیں کہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو، اس وقت کیا کر رہی ہو، بھائی اتفاقاً فون کیا اماں نے کہ تم کیا کر رہے ہو، بھائی میں یہ کھانا پکا رہی ہوں، پھر اتفاقاً فون کیا کیا کر رہے ہو، ظاہر گھر میں کوئی سوتا تو نہیں پڑا رہتا، اپنا گھر ہو تو کتنا کام کریں گے، اس میں کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی بہو کو، یعنی اگر الگ گھر ہو تو کتنا صبح سے شام تک مصروفیت رہتی ہے، بچوں کو کھلانا، صفائی کرنا، سیٹنگ کرنا، کپڑوں کو دیکھ بھال رکھنا، دھونا دھلانا، سارا دن اپنے گھر میں مصروف ہے تو کوئی شکایت نہیں، اور ساس سسر کے گھر میں اگر مصروف ہو تو فوراً اماں کو فکر لگ جاتی ہے، ہائے میری بچی تو ظلم ہو رہا ہے، ہائے میری بچی ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے۔ ادھر سے جب وہ ماں نے وہ شروع کیا تو ادھر وہ بچی بھی کہتی ہے ہاں اماں کیا کریں، یہ مجبوری وہ مجبوری، تو یہ شروع ہو جاتا ہے ایک سلسلہ، پھر جھگڑے، اور ارے بھائی بچوں کو، اپنی بچیوں کو ناز و نعمت میں مت پالو، ان کو مشقت کا عادی بناؤ، ان کو سخت حالات کا سامنا کرنے کا عادی بناؤ، محنت کرنے والا بناؤ بچوں کو۔ بعض لوگ بالکل ہی بچہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی بچہ ہی سمجھتے ہیں، تو ٹھیک ہے اپنا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے 50 برس کا بھی ہو جائے۔ جیسے وہ اماں جو ہے بچے کو اٹھا رہی تھی کہ بیٹا وہ اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے، بہت دیر سے اٹھا رہی تھی، نہیں اٹھا کہ اماں میں آج اسکول نہیں جاؤں گا، آج اسکول نہیں جاؤں گا، تو اماں کہہ رہی بھائی کیوں نہیں جاؤ گے آخر، تو اس نے کہا کہ اماں اسکول میں ہر بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اس لیے میں نہیں جاؤں، ارے بھائی تمہیں جانا ہے اسکول ضروری ہے، کہا نہیں اماں مجھ سے ہر استاد بھی جو ہے نفرت کرتا ہے، حتیٰ کہ اسکول کا چوکیدار بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر اماں نے کہا بیٹا مگر پھر بھی تمہیں اسکول تو جانا ہے کیونکہ تم اسکول کے پرنسپل ہو، آخر تو اسکول چلے گا کیسے تمہارے بغیر، تو بچہ تو بہرحال 50 برس کا ہو جائے 60 برس کا ہو جائے اگر اس کا باپ زندہ ہے تو اس کا بچہ ہی ہے، لیکن جب تھوڑا بہت سنبھال لے بچے تو شروع سے ان کو اس کا عادی بناؤ، اور خصوصاً لڑکیوں کو گھرداری سکھاؤ اور ان کو سلیقہ سکھاؤ، ان کو رکھت سکھاؤ، کپڑے کیسے رکھتے ہیں اور صفائی ستھرائی کیسے کرتے ہیں، کھانا پکانا سکھاؤ، سینہ پھرونا سکھاؤ، یہ بچیوں کا زیور ہے. ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کو نماز سکھاؤ، قرآن پاک سکھاؤ، یہ ہے جنتی زندگی جو دنیا میں بھی جنت بنتی ہے. اور ورنہ کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد، ہر وقت پریشانی، ہر وقت غم، اس کی اس کی شکایتیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے دوستو، یہ جہنمی زندگی ہے. اپنی بچیوں کو جو ہے نیک تربیت دو، نماز روزہ سکھاؤ، اور ان کو تھوڑا بہت لکھا پڑھا بھی دو، تاکہ بھئی وہ اپنا دیکھ بھال دنیا کے جو کام ہیں اپنی زندگی کے، ان کو وہ انجام دے سکیں احسن طریقے سے. لیکن اصل سکھانے والی چیز یہ ہے. اور بچیوں کو نازک بنانے والے ماں باپ انتہائی احمق ہیں، ان کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے، بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی، ان کی استعداد کے مطابق ان سے کام بھی لیں اور ان کی تربیت بھی کرتے رہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے والدین کی مثال قصائی جیسی ہے. کیا کہ قصائی جو ہے وہ جانور کو پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، موٹا تگڑا کرتا ہے، پھر جب وہ خوب تگڑا ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے اوپر چوری پھیل دیتا ہے، اس کو قربان کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے. تو ایسے ہی آج کل کے ماں باپ جو ہیں بچوں کی چھوٹی موٹی الٹی سیدھی باتوں کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، اور اس کو جو ہے سست بناتے ہیں، اور اس کو بس کھیل کود کا ہی عادی بناتے ہیں، یا پھر پڑھائی میں اتنا لگتا ہے صبح سے شام تک پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے اس کو، نہ نماز نہ روزہ، تو وہ پال پال کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو یہ قصائی بننا ہے. اور جو آدمی ہے اس کے نیک تربیت کرتا ہے اور اس کو مشقت کا عادی بنائے، اس کو روٹین کا عادی بنائے کہ بھئی ایسی زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر وہ جنتی ماحول ہے، جنتی زندگی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم خوب اہتمام اور فکر کے ساتھ انجام دیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی راحت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ، آج تک بلوغ سے لے کے آج تک ہم سے جو کوتاہیاں، جو گستاخیاں ہوئیں، نالائقیاں ہوئیں، گناہ کیے ہم نے، اے اللہ اپنے کرم سے سب کے سب معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے رب کریم معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، اے اللہ اپنی محبت کی خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجیے. اے اللہ جذب والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے آپ کا جذب نصیب ہوتا ہے. اے اللہ آپ کے فضل، اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اپنا فضل خاص ہمارے شامل حال فرما دیجیے. ہماری مدد فرمائیے، نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، عقل سلیم عطا فرمائیے، دل کی آنکھیں کھول دیجیے، فکر آخرت نصیب فرما دیجیے، دنیا کی محبت سے دنیا سے جی اجاڑ کر دیجیے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے. عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل مند وہی ہے جو مٹی ہونے والی، فانی ہونے والی، مرنے والی چیزوں سے دل نہ لگائے، بلکہ غیر فانی آپ کی لا محدود ذات سے دل لگائے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجیے، قلب سلیم عطا فرما دیجیے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجیے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دیجیے، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کا ذوق عطا فرما دیجیے، پاکیزہ حیات عطا فرما دیجیے، پاکیزہ خیالات عطا فرما دیجیے، پاکیزہ انفاظ عطا فرما دیجیے، حیات دوستاں عطا فرما دیجیے، حیات عاشقاں عطا فرما دیجیے، حیات با حیا، حیات با وفا عطا فرما دیجیے، غیرت والی حیات نصیب فرما دیجیے، بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ گندے خیالات سے، گندے ارادوں میں اے اللہ ہمیں نامراد فرما دے. اے اللہ ہمارے ارادوں کو حسنہ بنا دے اور تمام مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے. اے اللہ جو بھی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری بدحالی پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے احوال کی درستگی فرما، اے اللہ 100% درستگی فرما دے، اے اللہ 100% درستگی فرما دے، اپنی محبت کے خزانوں سے ہم کو مالا مال فرما دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اے اللہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، اے اللہ آپ کو بہانے بہانے سے نوازتے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ بس یہ نقل ہے، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے مرشدین کو ہم سے انتہائی خوش فرما دے، اے اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہو اے اللہ وہاں تک خوش فرما دے، اے اللہ ہمارے مرشد کو ہمارے لیے بال بال کو جو ہمارے مرشد کے بال بال کو ہمارے لیے دعا گو فرما دے، اے اللہ ہمارے مرشد کے بال بال کو ہمارے لیے دعا گو فرما دے، اے اللہ ہماری ذات سے ہمارے مرشدین کو کسی قسم کا تکبر کسی قسم کی تکلیف اذیت نہ پہنچے، اے اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرما، اے خدا جو عین توفیق ہے ادب، اے خدا جو عین توفیق ہے ادب، اے خدا جو عین توفیق ہے ادب، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ میں نا